السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 27 آیہ نمبر 177-181. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ہماری صرف ایک آیت رہ گئی تھی، پہلے ہم اس ایک آیت کو دیکھ لیتے، یعنی آیت نمبر 176 کو. ایکچولی ہمارا آج کا لیسن 177 سے ہی ہوگا. جو ایک آیت رہ گئی تھی لاسٹ صفحے کی، آیت نمبر 176، اس کو دیکھ لیجیے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ بَوَجَ بے شک، یعنی ذَلِكَ وہ، بِأَنَّ اللَّهَ بے شک، بوجہ اللہ، نزلہ اس نے نازل فرمائے، الکتاب کتاب بالحق کی، حق کے ساتھ. وَإِنَّ اور بے شک، الَّذِينَ جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے، فل کتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو البتہ وہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے یا دور کی ضد میں ہے. یہاں پر جو شق لفظ آتا ہے، پھٹنے کو کہتے ہیں. شقاق شق سے ہے، شین قاف قاف سے، باہم مخالفت کرنا، اپوزیشن میں آ جانا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے نازل فرمائی کتاب ساتھ حق کے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، یقیناً وہ بہت دور والی مخالفت میں ہیں. یہاں اصل میں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جانتے بوجھتے اس کتاب کو بھی پیچھے ڈال دیا، اس کتاب کو بھی نہیں مانا، اور جو ان کے پاس آلریڈی کتاب تھی اس کو بھی نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا، حق کے ساتھ کتاب نازل کر دی، لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اب چونکہ وہ اختلاف کی وجہ سے کیا ہوا، وہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اختلاف، جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، وہ دشمنی میں آ گئے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کے بارے میں اختلاف کیا، کسی حصے پر ایمان لائے اور کسی حصے کا انکار کیا. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کے مطابق اس میں تحریف کی، تبدیلی کی، کتاب میں چینجز کیے، اور اس کو اس کے اصل معنی سے ہٹا دیا. تو شقاق یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہاں پر دشمنی کے معنوں میں آیا ہے. اور بعید جو حق سے بہت دور ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی مخالفت کی جو حق لے کر آئی ہے، اور کتاب کی وجہ سے اس کے اندر باہم اتفاق پیدا ہو سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے الٹ کیا. تو اس لیے ان کا معاملہ پھر کیا ہو گیا، خراب ہو گیا. ان کی مخالفت اور دشمنی اور بڑھ گئی، اور اس کے نتیجے میں ان میں اور مزید افتراق پیدا ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی. اور وہ لوگ جو کہ اہل کتاب ہیں، جو اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے تمام معاملات کو دل سے تسلیم کیا، ان میں آپس میں اتفاق پیدا ہو گیا. یہ لوگ محبت اور کتاب اللہ پر جمع ہونے کی وجہ سے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، جیسے مسلمان. تو یہ آیت کریمہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو اس چیز کو چھپا دے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور کتاب اللہ پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے ان کو کہا گیا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی نہیں کرے گا، ان سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی جائے گی، اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. یہاں پر لفی شقاق بعید ہے کہ اب وہ اتنی دور آگے نکل گئے ہیں گمراہی میں کہ اب ان کے حق کی طرف پلٹنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے. تو کتاب کو انہوں نے چھپایا، اس میں بحث و مباحثہ کیا، قیل و قال کرتے رہے، ضد پر ڈٹے رہے. حق سے اختلاف کرنا کیا ہوا؟ کتاب کو چھپانا، اس میں بحث و مباحثہ کرنا، قیل و قال کرنا، ضد پر ڈٹے رہنا، حق سے اختلاف کرنا، اور ماننے کی بجائے تاویلیں پیش کرنا، اپنی غلطی کو نہ ماننا. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے. اگر ہم بتائیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا، لوگ حق سے محروم ہو جائیں گے. تو بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا تھا کہ کتاب کو چھپا دیا تھا، اس میں تحریف کر دی تھی، اپنی من مانی تعویلات کرتے تھے، اور اس طرح سے لوگوں کو بتاتے تھے جیسا خود چاہتے تھے، اصل کتاب کو چھپا دیا. تو آج بھی اگر ہم کتاب کو چھپائیں گے، آج بھی ہم اگر کتاب کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، تو کیا ہو جائے گا، اللہ نہ کرے پھر دور کی گمراہی میں پڑ جائیں گے جیسے کہ اہل کتاب ہوئے تھے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کتاب کو سب پر پیش کرنا ہے. ہمیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ابھی، ہم کیوں اس کی تفسیر کو جان رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو ہر ایک تک پہنچائیں، اس کی بیسک معلومات، اس کی بیسک تعلیمات کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی اس میں ڈیپلی ڈائیو نہیں کر سکتا، یعنی ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا، لیکن چند لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ اس کو سادہ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگ بھی اس کو سنیں سمجھیں، تاکہ یہ علم چھپانے میں نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ضد اور ہٹ دھرمی میں نہ آ جائے۔ لہٰذا ہم کو اس کتاب کو عام کرنا ہے، اس قرآن کو عام کرنا ہے، لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، تاکہ لوگ صحیح تعلیمات سے آراستہ ہو سکے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 176 تھی۔ اب آئیے دیکھیے آیت نمبر 177 سے جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ آیت نمبر 177، یہ آیت دراصل آیت بر کہلاتی ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ایک ہی آیت میں بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں اور اس کو آیت بر کہتے ہیں، نیکی والی آیت جس میں نیکیوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، لیس نہیں ہے البر نیکی، ان کے تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرق جانب مشرق، و اور والمغرب اور مغرب کے، ولیکن اور لیکن، البرہ نیکی ہے، من آمن جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخر پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المالا اور دے وہ اپنا مال، اللہ حبہ باوجود محبت کے اس کی، ذوی القربہ قرابت داروں کو یا قرابت والوں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور وہ قائم کرے نماز، وآت الزکا اور وہ ادا کرے زکات، والموفون اور وفا کرنے والے، بعہدہم ساتھ عہد کے اپنے، اذا عاہدوا جب وہ معاہدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا انہوں نے، واولئک اور وہی لوگ، ہم المتقون وہی متقی ہیں۔ اس میں صادقین یعنی صدیق لوگوں کی اور متقین کی صفات جمع کر دی گئی ہیں، یعنی اگر ہم کسی متقی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی۔ اب وہ کوالٹیز کیا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو کیا ہے، یہ اور یہ اور یہ جو بتا دی، یہاں پر لمبی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے۔ کیونکہ اہل کتاب دراصل بہت زیادہ اعتراضات کر رہے تھے، وہ بار بار اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اچھا یہ کیا ہے، کیسا دین ہے کہ کبھی تم لوگوں نے چہرے مشرق کی طرف کر لیے، کبھی مغرب کی طرف، کبھی کعبۃ اللہ کو قبلہ بناتے ہو، کبھی بیت المقدس کو بناتے ہو۔ تو تب ان کے سامنے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سمتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم ادھر کر لو چہرہ یا ادھر کر لو، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات پہنچ جائے گی، وہ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اصل تو چیز کیا ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ نیکی وہ نہیں جو بندوں سے مطلوب ہے، بلکہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اصل نیکی تو وہ ہے۔ اور جس کے بارے میں جو بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ نہیں، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہو نہیں مانتے ہو۔ اور یہ آیت دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مصداق ہے، لیس الشدید بالسرایتی انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں طاقتور ہے، بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ولیکن البر من آمن باللہ، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کے مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے، جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی وہ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے، وہ صفت کمال سے آراستہ ہے، جو جو اس کی صفات ہیں وہ ان سب کا مستحق ہے، وہ ویسے ہی ہے، وہ ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے۔ پھر آخرت کے دن پر، یعنی ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو انسان کو موت کے بعد پیش آئیں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے کہ انسان کو موت کیسے آئے گی، موت کے بعد کن حالات سے وہ دوچار ہوگا، پھر قبر میں کیا معاملہ ہوگا، قبر میں پھر عالم برزخ میں کیا معاملہ ہوگا، اور پھر اٹھائے جانے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، ان سب پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ والملائکہ اور فرشتوں پر، اور فرشتے وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتایا ہے، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی سمجھتا ہے کہ جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر کتاب پر، اور کتاب سے مراد دراصل تمام کتابیں ہیں، تمام انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ان سب پر وہ ایمان رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عظیم کتاب جس میں تمام کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے، تو بس وہ ان تمام اخبار و احکام پر ایمان لاتا ہے جن پر یہ کتابیں مشتمل ہیں۔ پھر پیغمبروں پر نبیین کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ تمام انبیاء پر عام طور پر، اور ان سب میں افضل خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر ایمان لاتا ہے۔ پھر وہ آت المالا، اور وہ دیتا ہے اپنا مال، اور مال میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان جمع کرتا ہے، خواہ یہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ پھر یہاں پر اللہ حب ہی کا جو لفظ آیا، تو جو ہی کی ضمیر ہے، حب ہی میں ضمیر جو جا رہی ہے، اس کے بارے میں مفسرین دو رائے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حب ہی اس کی محبت میں، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مال کی محبت میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں۔ اگر آپ اس کا تھوڑا سا روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، اور نیکی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے اس کی محبت میں۔ اب اس کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یا مال کی محبت کے باوجود کس پر خرچ کرے؟ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلین اور گردن چھڑانے پر۔ اور نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرے، زکات دے اور اپنے عہد کو پورا کرے، جبکہ معاہدہ کرے، اور تنگی اور مصیبت میں صبر کرے، اور جنگ کے موقع پر۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود بھی وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو ایمان والا ہے، جو متقی ہے، اور یا تو پھر وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر مومن مراد ہے، اور یہاں پر ایکچولی نیکی کا لفظ آیا ہے، تو بر سے مراد مومن ہے۔ مبالغہ کے لیے مومن کو کہا گیا کہ مومن تو کیا کرتا ہے؟ یہ نیک کام کرتا ہے۔ یعنی مومن سراپے نیکی کی تصویر ہوتا ہے، مومن سراپے نیک کاموں کی تصویر ہوتا ہے کہ وہ یہی کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بر سے مراد مومن ہے، مبالغے کے لیے اس طرح سے آیا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہے، پھر اس کی کتابوں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، آخرت کے دن کو، ہر چیز کو، اس میں قبر، میزان، جنت، دوزخ سب آ جاتے ہیں اس میں، ملائکہ، اور پھر مال میں جو ہے ہر چیز آ جاتی ہے، زر، زمین، کرنسی، کھانا پینا، زیور، نقد ہو یا کوئی اور قسم کا، یعنی ویلتھ، آپ کی سارا مال و دولت۔ تو اب وہ اپنی مال و دولت کو کس پر خرچ کرتا ہے؟ ذوی القربیٰ۔ سب سے پہلے ذوی القربیٰ کا لفظ آیا ہے، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ دار، پھر یتامہ، اس پھر اس کے بعد یتیم آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب یہ جو ترتیب ہے، ہم یہ ترتیب الٹ دیتے ہیں، ہم کو کبھی بھی ہمارے آس پاس کے لوگ نظر نہیں آتے، ہم کو کبھی بھی اپنے قریبی رشتہ دار نظر نہیں آتے، بلکہ ہم کو دور کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم رہ رہے ہوں بھلے ہی انڈیا میں، ہمیں بوسنی اور چیچنیا کے مسلمان یاد آتے ہیں، ہم رہ رہے ہوں یہاں، ہم کو ہمیشہ دور دراز کے مسلمان یاد آتے ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ جبکہ آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں گے لوگوں کو، تو آپ کے ارد گرد آپ کو ان سے زیادہ مستحق لوگ مل جائیں گے، یقین جانیے۔ اور رشتہ داروں کو تو ہم کو خاص طور سے کچھ خاص یہ بیر ہوتا ہے، سمجھے، کچھ الرجی سی ہوتی ہے کہ اس پر سب پر خرچ کریں گے، کوئی دور کے لوگوں پر خرچ کریں گے، ان نون لوگوں پر خرچ کریں گے، جن کے پاس بھلے ہی بہت کچھ ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن رشتہ دار ہم کو معلوم ہے کہ ضرورت مند ہیں، اور تھوڑا ہے بھی ان کے پاس، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں لو، ان کے پاس تو ٹی وی بھی ہے، ان کا خود کا گھر ہے، اب ہم کیسے ان کو دیں؟ تو ہو سکتا ہے بعض اوقات خود کا گھر ہوتا ہے، ذاتی مکان ہوتا ہے، لیکن اتنی انکم نہیں ہوتی، اتنی آمدنی نہیں ہوتی، پورا نہیں پڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ہم کو رشتہ دار کبھی نظر نہیں آتے۔ تو سب سے پہلے قرابت دار کا لفظ ہے ذوی القربیٰ، اور اس میں جو درجہ بدرجہ ہے، جتنے قریب رشتہ دار ہوں گے وہ پہلے حقدار ہوں گے، اگر وہ مستحق ہیں تو۔ تو یہاں پر جو رشتہ دار کو دیتا ہے ذوی القربیٰ، پھر اس کے بعد یتیم آیا ہے، آپ دیکھیں، یعنی رشتہ داروں کا کتنا حق ہے۔ اس سے آپ یہ سٹیپس کو آپ سمجھیں، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ون بائی ون جو سٹیپس ہیں ہم کو بات سمجھائی، کہ پہلے کون آ رہا ہے؟ ذوی القربیٰ آ رہا ہے، اس کے بعد یتامہ ہے، اور یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو، جس کے والد نہ ہو، والد فوت ہو گئے ہوں، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ کیونکہ یقین جانے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا بلکہ کچھ لوگ آتے ہیں دروازے پر مانگنے کے لیے، اچھے بھلے ہٹے کٹے نوجوان ہیں، اور کہتے کہ دے دیجیے اللہ کے نام پر، یتیم ہیں ہم. یعنی وہ سامنے والا خود بالغ ہے، آدمی ہے، اور پھر بھی وہ مانگ رہا ہے یہ کہہ کر کہ ہم یتیم ہیں. تو یتیم کو سمجھنا چاہیے کہ یتیم کون ہوتا ہے، جو نابالغ ہو، اس کا کوئی سرپرست نہ ہو، اور والد کا اس کے انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہوتا ہے. تو بہرحال یتیم اس کے بعد آئے گا، اس کے بعد مساکین. اب مساکین وہ نہیں ہے جو حدیث میں ہم کو اس کی تشریح ہم کو ملتی ہے، اس کی تعریف ہم کو ملتی ہے مسکین کی، کہ وہ نہیں جو ہاتھ پھیلائے ایک ایک دو دو لقمے کے لیے، ایک کھجور کے لیے، دو کھجور کے لیے ہاتھ پھیلائے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے دروازے پر جا کر، اور اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ شخص ہوتا ہے مسکین کے جس کے پورے کام نہیں نکلتے، تھوڑے سے کام نکلتے ہیں. تو یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، نہ مانگنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. تو ضرورت مند ہے لیکن مانگنے والا نہیں ہے، تو وہ مسکین ہے. اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت شدید ضرورت مند ہے، وہ بھی مانگنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ شدید ضرورت مند ہوتا ہے. ہاں، سائلین وہ جو مانگ کر لے جائے، لیکن سوال کرنا ناپسندیدہ. یہاں پر یہ ہم دروازوں پر جو روزانہ فقیر آتے ہیں وہ سائلین کی بات نہیں ہے. یہاں پر وہ سائلین ہے جو واقعی میں ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تب مانگنے آتے ہیں، یہ وہ سائلین کی بات کی جا رہی ہے. جبکہ حدیث میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ جو لوگوں سے ان کا مال مانگے تاکہ اپنا مال بڑھائے، تو وہ آگ کے انگارے جمع کرتا ہے، چاہے تھوڑے ہو یا اکٹھے ہو. پھر آپ نے بھی فرمایا کہ جو ہٹے کٹے لوگ ہیں، جو توانا ہے، تندرست ہیں، ان کے لیے مانگنا جائز ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک اس کو کچھ لا کر دوں، لکڑیاں کاٹنے کا اوزار لا کر دوں، اور ایک شخص جنگل میں جائے اور لکڑیاں کاٹ کر لائے اور محنت سے اپنی کمائی کرے، نہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو لہٰذا ان کے اوپر مال خرچ کرنا ہے. رشتے دار ہو گئے ہیں، پھر یتیم ہیں جو کہ نابالغ ہیں اور والد فوت ہو چکے ہوں، مساکین یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں اور اپنی ضرورت پوری نہ کر سکتے ہوں اور لوگوں سے سوال بھی نہ کرتے ہوں. وابن السبیل اس میں اسپیشلی جو ترجمہ کیا گیا ہے، جو خاص اسکالرس نے جو ترجمہ کیا ہے، وابن السبیل اجنبی مسافر کو کہا گیا ہے. امام ابن جزی کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے قرابت داری کے لحاظ سے دیا جائے گا، جو جتنا قریب ہو وہ اتنا اس کو صدقہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر بعد میں یتیم آتے ہیں، اور اس میں بھی یتیم میں وہ لوگ جو صغیر ہیں، چھوٹے ہیں مطلب، اور وہ ضرورت مند ہیں. پھر اس کے بعد مساکین آتے ہیں، اور وہ بھی خاص ضرورت کی ہوتا ہے، اگر وہ حاجت مند ہو، ہر کوئی نہیں آئے گا اس میں. پھر وہ ابن السبیل، تو کون ہے مسافر؟ اجنبی مسافر، جس کی کوئی جان پہچان نہ ہو، جو شہر میں اجنبی ہو، نیا نیا ہو، اور اس کا سارا سرمایہ گم ہو گیا، تو اس کو بھی یہ صدقات دیے جا سکتے ہیں. اور پھر کہا کہ کمزور اور وسائلین و انکان ہو غیر محتاجین، کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ محتاج نہیں ہے تو ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو تو بالکل بھی نہ دیں. ہاں، وہ مانگنے والے جو کبھی کبھار آتے ہیں اور ان کو واقعی میں ضرورت ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہمیں دینا چاہیے. تو وہ وسائلین یہ وہ لوگ ہوں گے جو محتاج ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو روز روز مانگتے ہیں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں، سائلین سے مراد یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کبھی کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کبھی کبھی وہ محتاج ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ. تو سین حمزہ لام سے سویلا، سوال کرنے والے. وفر رقاب، را قاف با ہے اس کا روٹ ورڈ رقاب کا، گردن چھڑانے پر. اب یہ گردن چھڑانا کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، یا مصیبت سے کسی کو نکلوا دینا، دور کر دینا اس کی مصیبت، اس کی آزادی کے لیے کوشش کرنا. تو اس میں بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو بے گناہ مسلمان ہیں، جو جیلوں میں قید ہیں اور ان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی ہے پیسوں کی وجہ سے، تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں پھر، کیونکہ آج کل غلامی تو الحمدللہ ختم ہو گئی ہے. تو یہاں پر درجہ بدرجہ پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ دار آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو درجہ بدرجہ قریبی لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، پھر یتیم ہے، پھر مسکین ہے، اور پھر جو بھی ضرورت مند ہے، سائلین ہیں. پھر اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے، والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، یا اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں. ہم سب جانتے کہ وعدہ وفا کرنا یا وعدے کو پورا کرنا یہ اسلامی اخلاقیات میں سے ہے. تو جب اگر ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب اگر ہم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ عہد دیکھا جائے تو دو طرفہ ہوتا ہے، خواہ اللہ سے ہو یا بندوں سے. ایک تو عہد اللہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا تھا، اور ایک وہ عہد ہوتا ہے جو انسان انسانوں سے کرتا ہے، یا ایک عہد وہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بندوں سے اللہ تعالیٰ نے، جسے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ کس کی پابندی کریں گے، تو ایک وہ بھی عہد ہے. یا پھر نظر پوری کرنا، یا بندوں سے جو ہم وعدے کرتے ہیں وہ سب پورے کرنا. تو عہد کی پابندی دراصل دیندار ہونے کی علامت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ عہد کی پابندی کرو, اس کا سوال کیا جائے گا. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا کس کا کام ہے؟ منافق کا کام ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وعدے کی پابندی کرتا ہے, وہ وعدے کو وفا کرتا ہے, وعدہ نبھاتا ہے. اور مومن جب بھی وعدہ کرتا ہے یا عہد کرتا ہے اسے توڑ دیتا ہے, اس میں خیانت کرتا ہے. جبکہ مومن کیا کرتا ہے؟ وعدے کو پورا کرتا ہے. تو پھر ہمیں کیا بات پتہ چلی یہاں تک کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو ہم کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہم کو, اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, اور مفسرین جو کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس وقت اپنا مال خرچ کرے جبکہ خود ضرورت مند ہو. یعنی صحیح سلامتی کی حالت میں تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے, لیکن جب خود تنگ دست ہو اور پھر اس کے باوجود بھی دوسرے پر خرچ کرے تو وہ سب سے بیسٹ صدقہ ہے. اور پھر عہد کی پابندی کہ وہ اپنی طرف سے پوری نبھانے کی کوشش کرے حالانکہ اس کو اس میں مشکل پیش آ رہی ہو. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ ضرورت مندوں پر, یتیموں پر خرچ کرنا اور عہد کو پورا کرنا یہ نیکی کے کاموں میں سے ہے, یہ تقوی کے کاموں میں سے ہے. اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے, خاندانی تعلقات کو مضبوط بناتا ہے یہ کام ہمارے لیے, اور اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو اسی لیے پھر یہ بات ہم سب یاد رکھیں کہ مال سے محبت کے باوجود اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے. اور بندہ اس حال میں مال خرچ کرے کہ وہ صحت مند ہو, مال کا حریص ہو یعنی اس کو خود خواہش ہو, فراخی کی امید رکھتا ہو اور محتاجی سے ڈرتا ہو. اسی طرح اگر کم مال میں سے صدقہ نکالا جائے تو یہ افضل ہے, کیونکہ بندے کی یہی وہ حالت ہے جب وہ مال کو اس وہم سے روکے رکھتا ہے کہ کہیں وہ محتاج نہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہوا. پھر کون سا مال نکالا جائے؟ اللہ کی راہ میں نفیس مال نکالا جائے, اس کی محبت کی باوجود یعنی اچھا مال نکالا جائے. تو یہ اخلاقیات تھے. پھر اور مزید ان کے اندر اور اندر خوبی کیا ہوتی ہے؟ وہ صابرین فی الباس و الضراء, کہ صبر کرتے ہیں. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا اپنے آپ کو. صبر بنجر زمین کو بھی کہتے ہیں, ویسے سخت زمین جو ہوتی ہے, کیونکہ سخت زمین پھر کیا کرتی ہے؟ کوئی چیز کو روک لیتی ہے اوپر ہی اوپر. تو اسی طرح سے صبر روک لینا, گھٹن کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. تو اب جیسے اب جو مومن ہے, اب جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لوگوں کی طرف سے طنزیہ باتیں سننے کو ملتی ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے, طنز کیا جاتا ہے. تو ایسے وقت میں مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو جواب دینے سے روکے رکھے, اپنے آپ کو انہی کے لیول پر آ کر جواب دینے سے روکے رکھے. تو یہ صبر ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم متقی بنے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اور ہم سچے کہلائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک, تو پھر ہمیں یہ تمام خوبیوں کو اپنانا پڑے گا. اور صبر کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. یقین جانیے کہ ان امور میں بھی صبر جو قابل برداشت ہو یا نہ ہو, یعنی صبر ہر حال میں, اور صبر کے بغیر تو گزارا ممکن ہی نہیں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. یعنی آپ دین کا کام کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو. تو لہٰذا صبر کرنا ضروری ہے. تو اس آیت میں جو نیکی کا تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اچھا تم عبادت کے لیے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ جاؤ, غاروں میں اور پہاڑوں میں پناہ لے لو, کھانا کھانے سے اپنے آپ کو روک لو, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو, بس صرف نمازیں ہی پڑھتے رہو اور صرف روزے ہی رکھتے رہو, کسی سے بات چیت نہ کرو, مسکراؤ نہیں, دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لو. یہ تصور دیا جا رہا ہے نیکی کا اس میں, یا کیا تصور دیا جا رہا ہے آپ بتائیں؟ یعنی اگر ہم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, کہ یہی تو وہ لوگ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں, کون لوگ؟ جو متقی ہیں, جو سچے ہیں, جو صدیق ہیں. کیا کیا پایا جاتا ہے ان کے اندر؟ وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ وہ ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں, اللہ پر, یوم آخرت پر, ملائکہ پر, کتابوں پر, نبیوں پر, آخرت کے دن پر, سب پر ایمان رکھتے ہیں وہ, ان کو پکا یقین ہے. پھر وہ اپنا دل پسند مال خرچ کرتے ہیں, کب؟ مال کی محبت کے باوجود بھی, یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کس کس پر کرتے ہیں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں پر, پھر یتیموں پر, پھر مسکینوں پر, پھر سائلین مانگنے والوں کے لیے, پھر گردن چھڑانے پر, سب کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں اپنا. تو آپ دیکھیں نیکی کا کتنا جامع تصور یہاں پر پیش کیا گیا ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں نیکی کے طریقے کہ ہم تلاش کریں کہ اچھا کیا کریں جس کی وجہ سے ہم کو زیادہ اجر مل جائے. آپ دیکھیں یہاں موجود ہے. تو بر کا, یعنی یہ آیت بر ہے, اور بر کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی کہ نیکی, تم جو سوچ رہے ہو کہ تم نے جو ظاہری چند رسم و رواج, جو ظاہری شکلیں بنا لی ہیں دین کی, کہ اچھا دوپٹہ ایسا سر پر لپیٹ لو, ایسے لباس پہنو, یا داڑھی اتنی لمبی ہو, یا پیجامہ اتنا اونچا ہو, یہ تم نے جو ظاہری شکلیں بنا کر رکھ لی ہیں نیکی کی, یا بس لمبی لمبی نمازیں پڑھو, کھانا مت کھاؤ, ہنسو مت, دنیا کی کوئی رونقوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ, تو تم نے جو چند ظاہری شکلیں بنا کر رکھ لی نیکی کی وہ نہیں ہے. ہاں نیکی اچھا لباس پہننا وہ بھی نیکی کی علامت ہے, ساتر لباس ہو, داڑھی رکھنا سنت ہے ہم سب جانتے ہیں, لیکن صرف داڑھی کو ہی وجہ نہ بنا دیجیے کہ بس صرف داڑھی رکھ لے تو بس کافی ہو گیا باقی پھر کچھ بھی نہ کرے. نہیں, اس داڑھی کی علامت ہی تو پھر یہ ہے, یا پھر اچھے لباس کی علامت یہ ہے کہ آپ پھر آپ کے اندر بھی اچھائی ہوگی, آپ اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے, آپ ریپرزینٹیٹیو ہے آپ اسلام کے. تو لہٰذا آپ کو اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنی ہوگی. ظاہری شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوتا, اصل چیز ہے اندر کا ایمان. تو بر یہ خیر کے کام کو کہا گیا ہے, اور ایکچولی بر کا یہاں پر جو مطلب بتایا گیا ہے وہ ہے اطاعت, یعنی بر کا مطلب ہوا اطاعت. اور وابن السبیل وہ محتاج مسافر جس کا اپنے اہل و عیال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہو, یعنی اس کا اپنے گھر والوں سے تعلق یا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو, تو وہ وابن السبیل ہے. اور وفر رقاب کے معنی بتائے گئے فی تحریر رقاب, یعنی غلام کو آزاد کرنا, گردن کو آزاد کرنا, یا پھر قیدیوں کو چھڑانا, یہ سب اس میں آ جائے گا. پھر باسائی فقر میں, اور درائی مرض میں. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, پہلے تو اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا نیکسٹ وہ کیا ہوتا ہے معاملہ کہ صبر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں صبر تمام نیکیوں کا جامع ہے اصل میں, یعنی آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کام کر ہی نہیں سکتے. صبر ہی جو ہے تمام نیکیوں کو اور خیر کو نکھارتا ہے, لاتا ہے, سامنے لاتا ہے. تو صبر ڈٹے رہنا, جمی رہنا, کس میں, فل باسائی بدرائی سختیوں میں, یعنی دین کا کام یا نیکی پر ڈٹے رہنا, جمے رہنا خوشحالی میں ہی نہیں چاہیے بلکہ ہر حال میں. اب دیکھیں آج ہمارے مسلمانوں کا کانسیپٹ کیا ہو گیا ہے, جب ہم ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں, کچھ پڑھنے پڑھانے کی بات ہوتی ہے یا کوئی کلاسز کی بات ہوتی ہے, تو پہلے کہتے کہ ہاں باجی بس یہ تو پیٹ بھرے لوگوں کا کام ہے, جن کو تکلیف ہو, جن کو تنگی ہو, جن کے گھر میں مشکل ہو, دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ہو, وہ کہاں کریں گے. تو ایسی بات نہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کون سے پیٹ بھرے لوگ تھے, کہ صحابہ کرام کے پاس بہت مال و دولت تھی, کیا وہ ان کے سامنے اتنے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے جب بھی اس کے بعد وہ دین کا کام کرتے تھے؟ نہیں. ہم سب جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ دو دو چاند ہم دیکھ لیتے اور صرف دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا, ایک کھجور اور دوسرا پانی. سوچے ذرا, چولہا نہیں جلتا تھا. ہم میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں تو بالکل عقل سے محاورہ لگتی ہے چیزیں, کہ یعنی کیسے وہ لوگ تھے, جب ہی تو ان کے اندر اتنا ایمان ان کا پختہ تھا. آج ہم تو ہماری ساری توجہ صرف کھانے پینے پر ہے, صرف کھانے پینے پر. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کھانے پینے سے ترک تعلق کر لینا چاہیے, نہیں, کھانا پینا بھی ضروری ہے انسان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے, لیکن ایکچولی یہ اسی میں اپنی زندگی لگا دینا صرف کھانے پینے میں. صبح اٹھے تو یہ فکر کیا بنے گا, رات میں سوئے تو فکر کیا بنے گا, دن رات کھانا پینا بس. تو یہ چیز انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی ہے. تو سختیوں میں بھی, مصیبتوں میں بھی, تنگی میں, مشکلات میں دین پر ڈٹے رہنا, جمے رہنا, ایسے وقت میں دین کا کام فرض جان کر کرنا, اور درہ تکلیف میں. تو یہاں پر خاص طور سے باسا کہا گیا ہے فقر کو, تنگی مطلب مالی تنگی, اور وہ درہ کہا گیا مرض کو, کوئی جسمانی مرض. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے تو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں مرض, آج کل تو دن رات ہر ایک کو بس مرض لاحق ہے. اب اگر ہر کوئی مریض اس طرح سے بن جائے تو آپ بتائیے پھر دین کا کام کیسے ہوگا, یہ جدوجہد کیسے ہوگی؟ تکلیف تو ہر ایک کو ہے, کوئی بھی یہاں تکلیف سے آزاد نہیں ہے. ہر ایک کے سر میں درد, بیک پین, پیروں میں درد, گھٹنوں میں درد, یا ہزاروں قسم کی شکایتیں ہیں. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے لگے رہتے ہیں, وہ یہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کو بیچ میں آڑ نہیں بننے دیتے اللہ کے دین کے کام سے رکنے کے لیے یا کرنے کے لیے, بلکہ وہ کرتے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں. کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے, خوش قسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں موت آ جائے اور ہم تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ تھک رہے تو اللہ کی راہ میں ہی تھک رہے ہیں نا, اس کا اجر بھی بہت ملے گا پھر انشاءاللہ. تو ہر حال میں, جو تنگی میں, تکلیف میں, مرض میں, سختیوں میں, بھوک میں, اللہ تعالی کی راہ میں لگے رہتے ہیں, کوئی حالات ان کو اللہ تعالی کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹاتے, وہ مسلسل لگے رہتے ہیں. اور جنگ کے وقت, کیونکہ اس وقت تو خاص آزمائش تھی نا, آج تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہمیں یہ سب آزمائش نہیں ہے. اس وقت تو ان کو دن رات جہاد کے لیے نکلنا پڑتا تھا, صحابہ اکرام کو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتے تھے وہ لوگ, اور کہاں وہ 313 تھے اور انہوں نے 1000 کو شکست دی تھی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے, تنکوں کی مانند ہم ہو گئے ہیں. تو بہرحال جنگ کے وقت میں اپنے آپ کو صابر رکھنا, صبر پر رکھنا, ڈٹے رہنا, جمائے رکھنا اپنے آپ کو, اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہ دینا. تو پھر اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, اصل ایمان والے تو یہ ہیں اصل میں. تو صدق کیا ہے؟ حقیقت کے مطابق کہنا، یعنی جو حق بات ہے اس کو سپورٹ کرنا۔ تو صحابہ بڑی سے بڑی مصیبت کو سہ جاتے تھے، ان میں لچک اور نرمی بھی تھی، جھکاؤ بھی ہوتا تھا، اور سختی اور مرض اور تکلیف کے وقت وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتے تھے، یعنی وہ پیچھے نہیں پلٹتے تھے۔ تو جو صبر کرتا ہے وہ اس کے اندر جھکاؤ بھی ہوتا ہے، وہ جھک بھی جاتا ہے اور لچک ہوتی ہے اس کے اندر۔ جن میں غرور اور تکبر ہوتا ہے وہ یہ تو ٹوٹ جاتے ہیں، یا وہ جھکنا نہیں جانتے تو لہٰذا وہ ٹوٹ جاتے ہیں پھر۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر لچک ہوتی ہے، اور یہ صبر کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ایمان کے بعد آپ دیکھیں کہ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے، ایمان کے فوراً بعد کس کی بات آئی ہے؟ دینے کی بات آئی ہے۔ اور ایمان کا معنی تصدیق ہے، یعنی ایمان کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تصدیق کرنا اس بات کی کہ واقعی یہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس بات کو سچ جاننا، اور جس نے ہم کو یہ پیغام پہنچایا ہے اس کو اس کی خبر کو سچ کہنا کہ ہاں یہ خبر سچی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے ہم تک یہ بات پہنچائی، لہٰذا اللہ کے رسول کو بھی ماننا۔ تو متقی کیا کرتے ہیں؟ حرام سے بچے رہتے ہیں اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ صفات بتائی گئی ہے، ان صفات سے آراستہ ہوتے ہیں مومن، اور وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی جو ایمان کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے زبان سے، تو ایکچولی وہ سچے ہیں جب انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ان کے دل میں بھی وہی ہے جو ان کی زبان پر ہے، اور حقیقی ایمان دراصل ان کے قلب میں پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں آپ کو سچی سچ نظر آئے گا۔ یعنی جب ایمان دل کی جڑوں تک، دل کے اندر تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کا اظہار پھر یہ اعمال سے ہوتا ہے۔ تو ایمان کی پختگی کی نشانی ہے یہ تمام اعمال۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ مال خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور تکلیف اور تنگی کے وقت ہر وقت میں ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، اور اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ تو اسی لیے پھر ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو جو متقی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ حرام سے بچے رہتے ہیں اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر مرض پر صبر کرنا، فقر پر صبر کرنا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور قتال یعنی جنگ پر صبر کرنا۔ تو یہاں پر ایک امام علوسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرض پر صبر کرنا فقر پر صبر کرنے سے اعلیٰ ہے۔ یعنی اگر کوئی مرض پر صبر کرتا ہے تو وہ فقر پر صبر کرنے سے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، یعنی اس کے اوپر درجہ رکھتا ہے۔ اور قتال پر صبر کرنا مرض پر صبر کرنے سے اعلیٰ، یعنی اس سے بھی اونچا درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مومن ہوتے ہیں اور یہی سچے ہیں۔ پھر آگے قصاص کے بارے میں آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 178 دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، کتب، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص، بدلہ، فی القتل، مقتولوں میں، الحر، آزاد، بالحر، بدلے آزاد کے، والعبد، اور غلام، بالعبد، بدلے غلام کے، والانثى، اور عورت، بالانثى، بدلے عورت کے، فمن، تو جو، عفیہ، معاف کر دیا جائے، لہو، اس کے لیے، من اخیہ، بھائی کی طرف سے اس کے، شیء، ان کچھ، فاتباعن، تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، وعداءن، اور ادا کرنا ہے، الہی طرف اس کی، بھی احسان، ساتھ احسن طریقے کے، ذالک، وہ تخفیفن، ہلکا کرنا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت، فمن اعتدا، تو جو زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے، تو فلہ، تو اس کے لیے ہے، عذاب الیم، عذاب دردناک۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر برابر کا بدلہ لینا مقتولوں میں، آزاد، بدلے آزاد کے، اور غلام، بدلے غلام کے، اور عورت، بدلے عورت کے۔ پھر جو شخص کے معاف کر دیا گیا اسے اس کے بھائی کی طرف سے، کچھ تو پیروی کرنی ہے موافق دستور کے، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف ساتھ اچھائی کے، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت۔ پھر جس شخص نے زیادتی کی بعد اس کے، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیاتن، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، شاید کہ تم، تتقن، بچ جاؤ، اور تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں بڑی زندگی ہے، عقل مندو، شاید کہ تم بچو۔ اب یہاں پر قصاص کے بارے میں آیا ہے، اور قصاص کے معنی ہوتے ہیں، ایکچولی ایگزیکٹ اس کے جو ورڈ میننگ ہوں گے وہ تو یہ ہے کہ ایگزیکٹ کسی کے قدموں کو فالو کرنا. کینچی کو بھی قصہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. کینچی کیا کرتی ہے, آپ جب کپڑا کاٹتے ہیں تو کینچی ایگزیکٹ پیچھے پیچھے چلتے چلی جاتی ہے نا. پھر اسی لیے کہانی کو بھی قصہ کہا جاتا ہے, کیونکہ قصے میں کہانی میں آپ کیا کرتے ہیں, ایگزیکٹ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک سین یا منظر پیش کرتے ہیں یا بولتے رہتے ہیں. تو قصاص کا مطلب پھر یہ ہوا کہ قاتل نے جو کیا ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے, اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو بھی قتل کر دینا. ٹھیک ہے نا, یعنی قصاص کیا ہوا, جیسا کسی نے کیا ہے ایگزیکٹ اسی کے پیچھے فالو کرتے ہوئے اس کام کو پورا کر لینا, یہ قصاص ہوا. اب یہاں پر چونکہ ہم سب جانتے ہیں, اگر ہم اس بیک گراؤنڈ پر اس معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک شخص کے بدلے کئی کئی دن تک جنگیں چلتی تھی اور پورے کے پورے قبیلے کو مار دیا جاتا تھا. ایکچولی یہاں پر قصاص کا مطلب کہا جا رہا ہے کہ قتل کی کمی کر دینا, قتل میں کمی لا لینا. اس زمانے میں ایک کے بدلے کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک کے بدلے ایک ہی قتل کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا اسی لیے قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے, بہت ساری جانوں کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. جب جیسے کہ پہلے زمانے میں ایک کے بدلے دس کو قتل کیا جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ ایک کے بدلے ایک ہی قتل کیا جا رہا ہے. اور اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر تم قاتل کو قتل کر دو گے قصاص میں, اس کے بدلے قتل کرو گے, جیسا کام کیا گیا ویسا بدلہ لو گے, تو دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی اور پھر کوئی کسی کے قتل پر آگے ہاتھ نہیں بڑھائے گا. لہٰذا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے, اے اولو الالباب کہا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ آیت دراصل ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ تمہارے اندر ان اس کے جو معنی ہوئے کہ قتل کے بدلے قتل کرنا, یعنی جان کا بدلہ جان قصاص, اور یہ جان بوجھ کر قتل کرنے کا بدلہ ہے. ٹھیک ہے, قتل خطا کی بات نہیں یہاں پر, قتل خطا میں دیت لی جائے گی. اگر غلطی سے قتل ہو گیا کسی کا تو اس میں دیت لی جائے گی, لیکن یہاں پر جان بوجھ کر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پہلے اس کا بدلہ لیا جائے گا جان کے بدلے جان. لیکن اب اگر جو مقتول ہے اور مقتول کے ساتھی مقتول کے رشتہ دار اگر یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ اتنے اور اتنے پیسوں پر یہ معاملہ سیٹ کرتے ہیں کہ تم ہمیں اتنی دیت دے دو, تو پھر ہم یہ قاتل کی جان نہیں لیں گے, تو اس صورت میں بھی چھوٹ دی جا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے دونوں کے لیے کہ نہ ہی مقتول کے رشتہ دار بہت زیادہ پیسہ مانگے اور نہ ہی قاتل کے لوگ جو ہے پیچھے ہٹیں, قاتل کے لوگ یا رشتہ دار جو بھی ہیں. یا تو اس کا بدلہ جان کے بدلے جان لی جائے گی یا پھر کچھ پیسہ دیا جائے گا, دیت دی جائے گی. تو یہ جو ہے دونوں کو عدل اور احسان سے کام لینے کی ترغیب دی جا رہی ہے اصل میں یہاں پر. تو یہاں پر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, تو معنی ہے کہ قصاص اقل قتلہ, یعنی قتل کو کم کیا جا رہا ہے, ایک کے بدلے ایک ہی لیا جا رہا ہے, ورنہ زمانے جاہلیت میں ایک کے بدلے پورے کے پورے قبیلے کو قتل کر دیا جاتا تھا. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی, اگر عورت کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کے بدلے کہتے تھے کہ معاف کر دو, کیونکہ عورت کے بدلے بھی بھلا کوئی مرد کو دیا جائے گا, یعنی مرد کو قتل کیا جائے گا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر عورت قتل ہوتی, کوئی مرد عورت کو قتل کرتا, تو اس کے بدلے کوئی مرد کو قتل نہیں کرتے تھے, بدلہ نہیں لیتے تھے. تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں, عورت اگر قتل کی گئی ہے اور اس کو اگر کسی مرد نے قتل کیا ہے تو بھی بدلہ دیا جائے گا, اسی مرد کو قتل کیا جائے گا اس کے جواب میں, اور اگر عورت نے عورت کو قتل کیا ہے تو وہ عورت ہی اس کا بدلہ ہوگی. تو ہر ایک کے لیے برابر کہا گیا کہ آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت, اور پھر جو کوئی معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے, ورنہ پھر معروف طریقے کی پیروی کرے. اور معروف طریقے کی پیروی میں مطلب یہ ہے کہ جو دیت ہے اس پر برابر کمپرومائز ہو, نہ بہت کم لی جائے نہ بہت زیادہ مانگی جائے, جو معروف طریقہ ہو اس کے مطابق کیا جائے معاملہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو. ہم سب جانتے ہیں نا کہ قتل آج کیسا قتل و غارت گری عام ہے, ہر طرف خون ہی خون بہ رہا ہے, اور جان کی حرمت تو سمجھے باقی نہیں رہی ہے. یعنی اتنی آسانی سے ایسے قتل کر دیتے سامنے والے کو جیسے کہ کوئی کھلونے سے کھیل رہا ہے کوئی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو لہٰذا اگر یہ صحیح قانون نافذ ہوگا اور جان کے بدلے جان لی جائے گی تو قتل میں کمی آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو, تاکہ تم بچ جاؤ, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچو. یعنی تم اگر قصاص لیتے ہو, قصاص کا معاملہ طے کرتے ہو, تو اس سے کیا ہو جائے گا, تم قتل و غارت گری سے بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے, اب آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ وصیت کے بارے میں ہے, اور وصیت کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, آگے ہم ابھی پڑھیں گے کہ دو رائے پائی جاتی ہیں. ہم دونوں کو یہاں پر ڈسکس کر لیں گے, جو بھی اللہ کرے کہ جو صحیح ہو وہ ہماری بات سمجھ میں آئے انشاءاللہ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع أليم. آیت نمبر 181. کتب لکھ دیا گیا یا فرض کی گئی علیکم تم پر اذا جب حضر آئے احدکم کسی ایک کو تم میں سے الموت موت ان طرح کا اگر وہ چھوڑے خیر مال الوصیت تو وصیت ہے للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قرابت داروں کے لیے بالمعروف سات بھلے طریقوں کے حقا حق ہے علی المتقین متقیوں پر فمن تو جو بدل دے اس کو بعد ما سمیا ہوں جو اس نے سنا اس کو فإنما تو بے شک اسم ہوں اس کا گناہ اللہ اوپر الذین ان کے جو یبدلون ہوں وہ تبدیل کریں اس کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے. اور لکھ دیا گیا ہے تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت اگر چھوڑے جا رہا ہو مال وصیت کرنا اس کے والدین اور قرابت داروں کے موافق دستور کے یہ حق ہے متقیوں پر. پھر جو شخص بدل دے اس وصیت کو بعد اس کے کہ وہ سن چکا اسے تو یقیناً اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو بدلیں گے اس کو بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اب اس آیت کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ یہ وصیت کی آیت دراصل پہلے نازل ہوئی تھی اور بعد میں جب سورہ نساء کی وراثت والی آیتیں آئیں تو ان آیتوں نے اس کو منسوخ کر دیا وصیت کو. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کہ وصیت باقی رکھی گئی 1/3 کی یا جو رشتہ دار ہوں جو وراثت سے محروم ہو جائے تو ان کے لیے یا پھر جو دور کے رشتہ دار ہوں تو 1/3 کی وصیت باقی رکھی گئی اس کو لمٹ کر دیا گیا. اور اب جو ہے وراثت کے حصے چونکہ اللہ تعالیٰ نازل فرما چکا لہٰذا اب یہ وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسرے علماء کرام کہتے کہ نہیں بلکہ اس میں دونوں رائے کو جمع کیا جائے اور وہ دونوں رائے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وصیت کا حکم باقی ہے لیکن مال کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے اپنے والدین کے حق میں. یعنی کیسے؟ یہ نہیں کہ اس کو مال کے حصے اپنی مرضی سے دینا ہے بلکہ اس کو یہ وصیت کرنا ہوگی کہ یہ میرا مال اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے وارثوں میں اور جو غیر وارث ہیں جو کہ اس وراثت کے حقدار نہیں ہیں لیکن رشتہ دار ہیں اور ضرورت مند بھی ہے تو لہٰذا میں اپنے مال میں سے 1/3 کی چونکہ مجھے اجازت ہے لہٰذا میں وہ 1/3 مال میں سے اپنے ان فلاں فلاں رشتہ داروں کو دینا چاہتا ہوں. تو یہ وصیت باقی رکھی گئی یعنی اس میں جمع کر دیا گیا دونوں باتوں کو. تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں واللہ اعلم لیکن بہرحال اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں. صحیح حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ لا وصیت لوارثیہ کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں. جیسے کہ جو وارث ہیں ہم سب جانتے کہ والدین اس میں دادا دادی نانا نانی سب آگے میت کے مرنے والے کے وارث سمجھے. اگر دادا دادی زندہ ہیں اور والدین نہیں ہیں تو تب دادا دادی آئیں گے. تو والدین اولاد اور بیوی یا بیوی کے لیے شوہر یہ تو یعنی فکس حصے والے مقرر ہیں یہ تو ضروری ہیں ان کو حصہ دینا ضروری ہے. ہاں اب اس میں پھر اگر اولاد نہ ہو تو پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں یا والدین نہ ہو تو دادا دادی یا نانا نانی آ جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ دوسرے لوگ ہوں گے. تو بہرحال ہم سب جانتے کہ سورہ نساء میں جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر وہ جو وصیت تھی پہلے وہ ختم کر دی گئی منسوخ کر دی گئی اس کو کہ اب کوئی وصیت نہیں کر سکتا اپنے وارثوں کے حق میں. اور اب اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے ہیں. وصیت کے معنی ہوتے ہیں تاکیدی حکم کسی کو تاکید کے ساتھ کوئی بات کہنا. تو جو چیز وہ چھوڑ جائے یعنی اگر وہ مال کثیر چھوڑ جائے تب اس میں سے اس کو حصے داروں کو حصہ دینا ہے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو وصیت جس نے کی ہے تو وہ وصیت اسلامی طریقے کے مطابق ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا. تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر وصیت کی ہے تو صحیح رکھی جائے گی. اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے وصیت میں تو اس کو بدل دیا جائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن کثیر نے ان کا یہ جملہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میت نے جو وصیت کی تھی اس وصیت کے مطابق ہی مال تقسیم ہو گیا اور وہ وصیت صحیح تھی تو میت کو اس کا اجر مل جائے گا. اور اگر اس کے گھر والوں نے اس وصیت کو بدل دیا تو میت کو تو اجر ملے گا جو گھر والے تھے جنہوں نے بدل دیا وصیت کو ان پر گناہ ہوگا. تو یہ بات کہی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے جو وصیت کی ہو اس کو پورا کیا جائے اگر اس میں خیر کا پہلو ہے. اور وصیت کے بارے میں خاص طور سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر مال کی وصیت نہ بھی کریں جیسے مثال کے طور پر اگر ہر ایک کے پاس مال نہیں ہوتا کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں تو اب وہ کیا وصیت کریں تو وہ خیر کی وصیت کر سکتے کوئی اچھی بات کی بھلی بات کی وصیت کر سکتے ہیں یا کم از کم یہ وصیت کی جا سکتی کہ جو آخر ہماری جو آخری رسومات ہیں وہ اسلامی طریقے کے مطابق ہوں، یا خواتین جو ہیں وہ خاص طور سے وصیت کر سکتی کہ ہم کو غیر محرموں کو نہ دکھایا جائے غسل دینے کے بعد، یا پھر غسل دینے والے نیک لوگ ہوں، صحیح اسلامی طریقے سے ہماری تدفین ہو، صحیح اسلامی طریقے سے ہمارے آخری رسومات ہوں، کوئی ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جو 125,000 مرتبہ بیج پڑے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، تو یہ وصیت کی جا سکتی ہے. اور ہماری جائیداد میں سے، جو ہماری جائیداد ہے جو مرنے والا چھوڑتا ہے، وہ حصے میں سے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، اس کو اسی کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا، ہم اپنی مرضی سے ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکتے. ہاں، انسان کو اپنے مال کی 1/3 کی وصیت کرنے کی اجازت ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو تو اس میں سے جو 1/3 مال ہے، 1/3 مال جو ہے، اس کی آپ اپنے کہیں دور دراز کے رشتہ داروں کو جو کہ وارث نہیں ہے، ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو بہرحال یہاں پر وصیت کی بات ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وصیت کو بدلا نہیں جائے گا. تو مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے اور وہ خیر پر مبنی وصیت ہے تو اس کو بدلا نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ شر پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی پر مبنی ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اس وصیت کو بدل ڈالے تو بس وہی گناہگار ہوگا، جبکہ اس نے سن لیا ہو اس کو، تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا. اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس نے وصیت کی تھی، وصیت کرنے والے کی نیت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس شخص کے عمل کو بھی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، جس کو یہ وصیت کی گئی ہے. تو بہرحال جب اگر وصیت کرنے والا وصیت کر دے اپنی طرف سے تو اس کو اس کا اجر مل گیا، اگر اس نے کچھ نیکی کی نیت سے وصیت کی تھی تو. تو بہرحال وصیت کے بارے میں یہ بات ضروری ہے جاننا کہ وصیت ہم اپنے مال کا، پورے مال کو ہم کسی اور کے لیے وقف نہیں کر سکتے، ہبہ نہیں کر سکتے، اور کسی سے کسی کو بچانے کے لیے. جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایک بیٹا بہت پسند ہوتا ہے اپنا، تو وہ زندگی میں وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کو میرا سارا فلاں فلاں پیسہ دے دیا جائے، اور جو دوسرا بیٹا اس کو محروم کر دیا جائے. تو یہ چیز نہیں کی جا سکتی. پھر ہم وصیت یہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، یا میں نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا. عین الف قاف آگ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جائیداد سے آگ کر دینا، یہ ہمارے یہاں لفظ بہت عام ہے، اخبارات میں خبریں بھی دے دی جاتی ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں بیٹے کو آگ کر دیا اور اب ہماری جائیداد پر اس کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ بھی نہیں کر سکتے آپ، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے حصے مقرر کر دیے ہیں. آپ کی اولاد کو وہ حصے مل کر ہی رہیں گے. جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا مال سب اولاد میں تقسیم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے حصوں کے مطابق جو سورہ نساء میں موجود ہیں. تو لہٰذا کوئی غلط وصیت نہ کریں، جو کہ اللہ نہ کرے آگے جانے کے بعد جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے. تو اس لیے اسلامی قانون کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. وصیت اور وراثت کے متعلق کون کون سے قانون ہیں، کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں، اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے وصیت کرنے والے بنیں، اور حقداروں کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ہمارے مال میں حق رکھا ہے ان کو اسے ادا کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم